رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال حسين بن علي عليهما السلام الناس عبيد الدنيا والدين لائق على ألسنتهم اذا محسو بالبلاء قل الديانون. درود پڑھیے محمد وعلی محمد. سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا ہے, لوگ دنیا کے بندے ہیں, عبد دنیا ہیں, اور دین ان کی زبانوں پہ درا ہوا ایک لقمہ ہے. جب انہیں آزمایا جاتا ہے, مشکلات میں ڈالا جاتا ہے, ان کا امتحان لیا جاتا ہے, دین کو تھوک دیتے ہیں اور دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. یہ جملہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے, غمازی کرتا ہے کہ جس شخصیت کی زبان مبارک سے یہ جملہ ادا ہوا اس کو اس قسم کے دینداروں سے کتنا پالا پڑا اور اس طرح کے دینداروں سے کتنی تکالیف پہنچی اور اس طرح کی دینداری سے اس کے جگر پہ کتنے داغ پڑے کہ بے ساختہ اس شخصیت کی زبان سے نکلتا ہے الناس و عبید الدنیا, لوگوں ان کے ظواہر پہ نہ جاؤ, دینداروں کے ظاہر پہ نہ جاؤ, لوگ دنیا کے بندے ہیں اور دین فقط ان کی زبان کی حد تک ہے. جب مشکل پڑتی ہے, جب امتحان آ جاتا ہے, یہ دین کو چھوڑ دیتے ہیں اور دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. اتنی بڑی دنیا میں سید الشہداء علیہ السلام نے لوگوں کی دینداری کو امتحان لیا, یعنی خدا نے امتحان لیا, سید الشہداء کے ذریعے امتحان لیا. یہ تشخیص دینا کہ کب انسان کے دین کا امتحان ہو رہا ہے, یہ ذہن میں رکھ لیجئے. دنیا کو کہا جاتا ہے دار البلا. بلا اردو میں یا پنجابی میں آفت کو کہتے ہیں, لیکن عربی میں امتحان کو کہتے ہیں. یہ دنیا دار البلا ہے, یعنی امتحان کی جگہ ہے. یہ دار دار امتحان ہے, اس میں آزمانا ہے, اس میں آزمائے جائیے ہم. ایک بدگمانی و غلط گمان جو انسان کے ذہن میں موجود ہے, خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمارے ذہنوں سے نکالا. سورہ مبارکہ عنکبوت میں حق تعالیٰ کا فرمان ہے, آیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں, احسب الناس, آئے لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ دعوی ایمان کریں لیکن ان کے ایمان کا امتحان نہیں لیا جائے گا. اگر اس قسم کا گمان غلط کسی کے ذہن میں ہے تو وہ نکال دے. جس کی زبان پر ایک لفظ آ گیا کہ آمنا, میں مومن ہو گیا, وہ یقین جان لے کہ خدا اس کے امتحان کو ضرور آزمائے گا, اس کے ایمان کو ضرور آزمائے گا خدا. اگر اس ایمان کی امتحان میں کامیاب نکلا, یہ مومن کہلا سکتا ہے. امتحان کے بعد سند کے نیچے مور لگتی ہے, امتحانوں کے بعد مور لگتی ہے, اور امتحانوں سے پہلے جو موریں لگا دیں ان کو جال سازی کے جرم میں پکڑا جاتا ہے, پکڑ لیا جاتا ہے. وہ ڈگریاں بھی پکڑ لی جاتی ہیں, وہ موریں لگانے والے بھی پکڑ لیے جاتے ہیں, وہ موریں بھی پکڑ لی جاتی ہیں, اور جن کے ہاتھوں میں وہ ڈگریاں ہوں ان کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے. لہذا ایمان کی صدق سندیں فاسقوں سے نہ لو, بے ایمانوں سے نہ لو. ایمان کی سندیں وہ نہیں دے سکتے جن کے دلوں میں خود ایمان موجود نہیں ہے. ایمان کی سند کس کو دینے کا حق ہے, کون دے سکتا ہے؟ فقط ذات خدا. اور کب ذات خدا ایمان کی سند دے گی؟ جب مومن اپنے ایمان کا امتحان دے گا. اور ایمان کے امتحان میں کامیاب ہوگا, اس وقت اس کو ایمان کی سند مل جائے گی, وہ مومن کہلانے کا حقدار ہے. قالت الاعراب آمنا, عرب آئی دیہاتی بدو پیغمبر ایمان کی خدمت میں آ کر اپنا ایمان پیش کیا, فیل ہو گئے. قالت الاعراب آمنا, آ کر کہنے لگے یا رسول خدا ہم مومن ہو گئے, آمنا ہم ایمان لے آئے, خدا کا حکم نازل ہوا, انہیں کہو منہ بند رکھو, منہ بند رکھو, ابھی تو مومن نہیں ہوئے, کیونکہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا, فقط زبانوں پہ آیا ہے. آپ کو اتنا کہنے کا حق ہے کہ اسلمنا ہم مسلمان ہو گئے, لیکن ابھی مومن نہیں ہوئے. ایمان جب دل میں آ جائے اس کی علامتیں بھی ظاہر ہو جاتی ہیں. ایمان کا امتحان لیا جائے گا, جو بھی مدعی ایمان ہے اس کے ایمان کو آزمایا جائے گا, جھوٹا ہے یا سچا ہے. ایسے تو نہیں کہ دھوکہ دینا چاہتا ہے, یخادعون اللہ والذین آمنوا, خدا کو دھوکہ دینا چاہتا ہے, اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتا ہے. وما یخدعون الا انفسهم, ایسا مدعی ایمان جو اپنے آپ کو مومن کہے اور اس نے ایمان کا امتحان پاس نہ کیا ہوا ہو, یہ جھوٹا ہے, یہ خدا کو دھوکہ دے رہا ہے. اور جو خدا کو دھوکہ دے وہ در حقیقت مکر خدا کا شکار ہو جاتا ہے, وہ خود دھوکے میں آ جاتا ہے. کس طرح دھوکے میں آتا ہے؟ اس طرح دھوکے میں آتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہوتا, لیکن اس کے ذہن میں یہ تصور آ جاتا ہے کہ میں مومن ہوں, اور اسی تصور کے ساتھ ساری زندگی بسر کر دیتا ہے. اور جب حالت احتضار میں موت کے عالم سے گزرتا ہے, موت کے سکرات سے گزرتا ہے, جسم کی آنکھ بند ہوتی ہے, روح کی آنکھ کھلتی ہے, اس کو پتہ چلتا ہے میں تو مومن نہیں ہوں, میں مومن نہیں ہوں. اس وقت آرزو کرتا ہے کہ مجھے اور مہلت دی جائے, کیونکہ یہ تو دھوکے میں مومن سمجھ کے اپنے آپ کو یہاں تک پہنچا, اب پتہ چلا میں مومن نہیں ہوں, مجھے مہلت دی جائے. اس وقت جواب دیا جائے گا کہ اب پانی سر سے گزر چکا ہے, فرصت ایمان تیرے ہاتھ سے نکل گئی ہے. یہ مکر خدا کا شکار ہو جاتا ہے یہ انسان. مکر خدا عرض کیا آپ کی خدمت میں, مکر خدا کا شکار بہت سارے لوگ ہیں. کون سے وہ لوگ جنہیں گناہوں کے بعد نعمتیں ملتی ہیں, یہ مکر خدا کا شکار ہے. اپنے آپ کو کہتے تو ہیں کہ ہم گناہگاروں پر بھی خدا کا کرم ہے, دھوکے میں آئے ہوئے ہیں, یہ سمجھتے ہیں یہ خدا کا کرم ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں, مومنوں کے امیر, مومنوں کے امیر یہ فرماتے ہیں کہ دھوکے میں نہ رہنا. وہ نعمت جو آپ کو گناہ کے بعد ملے, خدا کی بارگاہ میں پناہ مانگو اس نعمت سے. کبھی انسان نعمتوں سے پناہ مانگتا ہے, رسول اسلام نے بھی نعمتوں سے پناہ مانگی. کیا فرمایا؟ وہی رسول جن کو خدا نے حکم دیا کہ آپ خدا سے دعا مانگو, رب زدنی علما. پیغمبر اکرم کو حکم ہوا کہ آپ دعا مانگو, رب زدنی علما, خدایا میرے علم میں اضافہ فرما. وہی رسول خدا کی بارگاہ میں ایک طرف سے یہ دعا مانگتے ہیں, پروردگارا میرے علم میں اضافہ فرما, اور دوسری طرف سے فرمایا اللہم اعوذ بک من علم لا ینفع, اے پروردگارا مجھے علم ضرور دے لیکن غیر نافع علم نہیں چاہیے, میں پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو فائدہ نہیں دیتا, میں پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو فائدہ نہیں دیتا. اللہم اعوذ بک من الدعاء لا یسمع, خدایا میں اس دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو سنی نہیں جاتی, مجھے وہ دعا نہیں چاہیے. کبھی انسان, علم نعمت خدا ہے لیکن یہ نعمت خدا کبھی وبال بھی بن جاتا ہے. نعمتیں ہی وبال بنتی ہیں. کب؟ جب انسان کی آنکھوں پہ پٹی بن جائے اور اسے معلوم نہ ہو کہ یہ نعمت ہے. نعمت اس کو کہتے ہیں, نعمت کی تعریف سن لیں, نعمت کہتے کس کو ہیں, نعمت کی حقیقت کیا ہے. نعمت اس وسیلے کو کہتے ہیں جو انسان کو, جو باعث بنے, جس کی بدولت, جس کے سہارے انسان خدا سے نزدیک ہو جائے, اس کو نعمت کہتے ہیں. ہر وہ چیز نعمت ہے جس کے سہارے, جس کی بدولت انسان خدا کے قریب ہو جائے. اگر ڈھیر لگا ہوا ہو کسی چیز کا, ثروت ہو انسان کے پاس, یہ ثروت کب نعمت کہلائے گی؟ جب اس ثروت کے ذریعے انسان خدا کے قریب ہو رہا ہو, اس وقت اس کو نعمت کہیں گے. لیکن اگر یہ ثروت خدا کی طرف سے غفلت کا باعث بن جائے, انسان کو خدا سے غافل کر دے, اس وقت اس کو نعمت نہیں بلکہ نقمت کہتے ہیں. اس وقت اس کو نقمت کہتے ہیں. اب دعائے کمیل اٹھا کے دیکھیے, حضرت وہاں پر ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ اس طرح خدا کی بارگاہ میں عرض کرو کہ پروردگارا, اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء, اے پروردگارا ان گناہوں کو معاف فرما جو بلاؤں کے نزول کا سبب بنتے ہیں. پروردگارا ان گناہوں کو معاف فرما, التی تغیر النعم, ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں, جو نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں, اور ان گناہوں کو معاف فرما جو نقمتوں کے نزول کا سبب بنتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان سے نعمتیں دور کر لیتی ہیں اور اس کے بجائے نقمتیں, نقمت نعمت کی مقابل حالت کا نام نقمت ہے, نقمت قاف کے ساتھ, قاف کینچی والا, نقمت نعمت اور نقمت, یہ ذہن میں رکھ لیجئے. کب ایک شے نعمت ہوتی ہے اور کب نقمت؟ اولاد, اگر والدین کے لیے سبب قرب خدا ہو یہ اولاد نعمت ہے, یہ اولاد نعمت ہے. لیکن اولاد اگر سبب بنے کہ اولاد کی وجہ سے انسان خدا سے دور ہو جائے, یہ نقمت ہے, یہ نعمت نہیں ہے, یہ نقمت ہے, یہ نعمت نہیں ہے. لہذا نقمتوں سے پناہ مانگو, نعمتوں کی دعا مانگو, خدا سے یہ کہو کہ اللہ ہمیں نعمت عطا فرما. نعمت کا نام اسی وجہ سے نعمت ہے کہ انسان کو خدا کے قریب کرتی ہے. اگر ذریعہ قرب خدا نہ بنے یہ وبال بن جاتا ہے. وہ علم جو انسان کو خدا کے قریب نہ کرے وہ وبال ہے, وبال یعنی بوجھ, وہ بوجھ ہے, انسان نے اٹھایا ہوا انسان کے دوش پر ہے, انسان کے کندھے پر ہے, انسان کے دوش پہ بوجھ ہے. وہ آسمانی کتاب جو انسان کو ہدایت نہ کرے اور جس سے انسان ہدایت نہ لے, وہ بوجھ ہے انسان کے اوپر, وہ وبال ہے انسان کے اوپر. اور وہ انسان جو اس کتاب سے ہدایت نہ لے, قرآن نے فرمایا یہ انسان ہی نہیں ہے, یہ ایسے ہے جیسے گدے نے کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں, جیسے گدے پہ کتابیں لادی ہوئی ہیں. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار, وہ لوگ جنہیں خدا نے آسمانی کتاب دی بنا میں تورات اور انہوں نے تورات سے ہدایت نہیں لی, ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے گدا ہے, جیسے گدے پہ کتاب لاد جی جائے لیکن وہ اس سے استفادہ نہیں کرتا. تو قرآن گھروں میں رکھ کر اس سے استفادہ نہ کرنا. سورہ جمعہ میں امام جمعہ کو حکم ہے کہ ہر جمعہ کو یہ سورہ پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناؤ کہ یہ قرآن ہم نے گھروں میں رکھنے کے لیے نہیں دیا, یہ ہدایت کے لیے دیا ہے, اسے پڑھو اور ہدایت لو. اگر قرآن گھر میں ہے اور ہدایت نہیں لی, خدا نے فرمایا میں تمہیں انسانیت کے زمرے سے نکال دوں گا, انسانیت کے زمرے سے نکال دوں گا. کس کے زمرے میں ڈال دوں گا؟ بوجھ اٹھانے والے جانور, گدا بوجھ اٹھانے والا جانور. کچھ لوگ ہیں جو صرف اس زندگی میں بوجھ اٹھا رہے ہیں, سرکی پر ہیں, کچھ سٹور مین ہیں, یہ نہجو بلاغہ کی تعبیر ہے. سٹور کیپر کون ہے؟ سٹور مین. اگر آپ بہت پڑھے لکھے ہوں, آپ گریجویٹ ہوں, آپ نے ماسٹر ڈگری لی ہوئی ہو, آپ نے ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہو, آپ نے اسپیشلائز کیا ہوا ہو, اور آپ کو کہیں کہ آپ سٹور کیپر بن جاؤ, ادھر کھڑے رہو دروازے پر, سٹور کے دروازے پر حفاظت کرو کہ کوئی چور یہاں سے اٹھا کے کوئی چیز نہ لے جائے, تو کیا کہتے ہو کہ میں اتنی علمی ڈگری لے کر, میں اتنا پڑھ لکھ کے, اتنی محنت کر کے, تو یہ بنا کہ آپ مجھے سٹور کیپر بنا رہے ہو کہ اندر چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور مجھے نگہبان اور محافظ بنا رہے ہو کہ چور یہاں سے اٹھا کے نہ لے جائے. میں نے اس لیے اتنا پڑھا تھا, یہ تو میری شایان شان نہیں ہے کہ میں فقط سٹور کیپر بن جاؤں. ہو اگر آپ کو ان جسمانی اشیاء کے سٹور پر سٹور کیپر لگا دیا جائے, تو اس کو کسر شان سمجھتے ہو، اس کو خلاف شان سمجھتے ہو، اور یہی کام جب خود کرتے ہو کیا کرتے ہو؟ ہر وہ چیز جو ضرورت سے زیادہ بٹور کے رکھی ہوئی ہے، ہر وہ چیز جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے، خواہ وہ بینک میں رکھی ہوئی ہے یا وہ گھر میں رکھی ہوئی ہے، اس کی نسبت تم در حقیقت سٹور کیپر ہو، سٹور مین ہو، فقط چابی اس کی تمہارے پاس ہے، تم نگہبانوں کے چور نہ لے جائے، در حقیقت یہ شے تمہاری نہیں، شے تمہاری نہیں، تم سٹور کیپر ہو اس کے، فقط یہ شے تمہاری نہیں ہے. نعمت جو انسان کو خدا کے قریب کرے، وہ علم جو انسان کو خدا کے قریب کرے، وہ دین ہے جو انسان کو خدا کے قریب کرے، وہ دین جو فقط زبان پہ آ جائے لیکن امتحان کے وقت انسان کا ساتھ چھوڑ دے. کھجور کھاتے ہیں رمضان میں تو کھاتے ہیں، روزہ ہو یا نہ ہو کھجور ضرور کھاتے ہیں، بلکہ بعض تو روزہ ہی کھجور کے لیے رکھتے ہیں. ایک دوست ہے ہمارے، وہ اپنے دفتر میں بتاتے تھے ہمارے ساتھ، ایک آدمی ہے بار کے اس دفتر کا قانون ہے کہ ٹائی باندھ کے آئیں، گرمی میں سردی میں ٹائی باندھ کے جاتے ہیں. تو گرمی میں وہ ہمیشہ شکوا رکھتے تھے، صبح و شام ٹائی کے خلاف بولتے کہ یہ کیا پھندا ہے، یہ کیا پھانسی ہے، یہ کیا فلاں ہے، صبح و شام ٹائی کے خلاف بولتے اور باندھی ہوئی بھی ہوتی انہوں نے. تو انہیں ایک دن ہم نے کہا کہ بھائی اگر اتنی تنگ ہو ٹائی سے تو اس کو نہ باندھو، آپ مجبور تو نہیں ہوں کہ باندھو. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات صحیح کی آپ نے کہ مجبور تو نہیں ہوں ٹائی باندھو، لیکن ایک بات ہے، ٹائی باندھنے سے تکلیف بہت ہوتی ہے لیکن شام کو جب انسان ٹائی کھولتا ہے جو لذت محسوس ہوتی ہے اس کی، وہ ٹائی باندھتے ہیں کھولنے کے لیے تاکہ کھولتے ہوئے بہت لذت محسوس ہو. تو یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ بعض روزہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ روزہ کھولنے کی لذت محسوس ہو. پکوڑے کھائیں، سموسے کھائیں، کھجورے کھائیں، تو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ روزہ کھولنے کے لیے در حقیقت، چونکہ روزہ کھولنے میں بڑی لذت ہے، شربت پینے میں بڑی لذت ہے، وہ اس لیے روزہ رکھتے ہیں، بعض اس کے لیے کرتے ہیں. کھجور کھاتے ہیں انسان، کھجور کھا کے گٹھلی زبان پہ رکھتا ہے، یا بچوں کو جب دوا دی جاتی ہے کڑوی اور وہ بچہ دوا کھاتا نہیں ہے، یا اسپتال میں خدا نخواستہ کوئی مریض ہو اس کو آتا ہے اسپتال کا عملہ کڑوی دوا دے جاتا ہے، گولی دے جاتا ہے، ان کو ترخانے کے لیے، ان کو دھوکے میں رکھنے کے لیے گولی کو زبان پہ رکھ لیتا ہے، اور پھر اس تلاش ہوتا ہے جب وہ نکل جائے تو ٹوکری میں تھوک دیتا ہے. یہ عمل جو روزمرہ کرتے ہیں ہم، کھجور کھاتے ہیں گٹھلی زبان پہ ہوتی ہے، گولی دکھانے کے لیے زبان پہ رکھ لیتے ہیں لیکن اس کو نگلتے نہیں ہے. اسپتال کا عملہ یا ماں باپ جب تھوڑے دور ہوتے ہیں کمرے سے باہر جاتے ہیں اس کو تھوک دیتے ہیں. اسی طرح بعضوں کا دین بھی ہے، بعضوں نے دین اپنی نو کے زبان پہ رکھا ہوا ہے، کس لیے رکھا ہوا ہے؟ کہ مولانا جائے فوراً تھوک دیں گے ہم اس کو، کوئی متدین آدمی ادھر ہو فوراً اس کو ہم تھوک دیں گے، فقط دینداروں کو مومنوں کو بتانے کے لیے کہ ہم دیندار ہیں نو کے زبان پہ رکھا ہوا ہے. جو اس سختی اور تلخی محسوس ہوتی ہے، چونکہ امتحان خدا کی تلخی ہے، خدا جب امتحان لے تو تھوڑے سخت امتحان لیتا ہے. کیسے امتحان؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، خدا آپ کو آزمائے گا. کن چیزوں سے؟ خوف سے آزمائے گا، تمہیں خوف میں مبتلا کرے گا، تمہیں جوع میں مبتلا کرے گا، بھوک میں مبتلا کرے گا، تمہیں اولاد کی قربانی میں مبتلا کرے گا، تمہیں اموال کی کمی میں مبتلا کرے گا، اور ان تلخیوں میں مبتلا کر کے تمہارا امتحان لے گا. پھر اس کے بعد دیکھے گا کہ تم میں سے کون سے صابر ہیں، کون سے صابر نہیں ہیں، کون اس امتحان میں صابر ہے، کون صابر نہیں ہے. جو صابر نہ نکلے وہ ناکام ہے، وہ ناکام ہے اس امتحان میں، جو صابر نکلے وہ کامیاب ہے. لہذا صابرین کو فرمایا وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ان کو یہ نوید اور مجدہ اور بشارت دے دو، ان کو یہ بشارت دو میری طرف سے. وبشر الصابرین، جنہوں نے امتحان میں استقامت دکھائی. صبر سکوت کو نہیں کہتے، چپ سادھ لینے کو نہیں کہتے، بلکہ سختیوں پر اور سختیوں اور مصائب کے اندر استقامت دکھانے کو صبر کہتے ہیں. صابر وہ ہوتا ہے کہ سخت ترین امتحانوں میں دین کو تھوکتا نہیں ہے، جتنے سخت امتحان ہیں دین کو تھوکتا نہیں ہے. اب توجہ فرمائیں، کوفہ والوں نے خط لکھے، دینی خط لکھے، دینی شخصیت کو خط لکھے، اور اس میں خط میں یہ کہا، عربی لفظ، میں عربی لفظ اس خط کا پڑھتا ہوں، خط لے کے کیا کہا کہ آپ آئیے، جلدی آئیے، الاجل ثم الاجل، جلدی آئیے اور بہت ہی جلدی آئیے، امام بلایا انہوں نے، الاجل الاجل ثم الاجل، کہ اے مولا جلدی آئیے، اے امام جلدی آئیے، اے حضرت جلدی آئیے، اور بہت جلدی آئیے، تاخیر نہ کریے۔ امام تو بلا لیا، لیکن یہ نہیں معلوم کہ امام بلانے کے بعد جو مشکلات شروع ہوتی ہیں ان کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں۔ وہ قومیں جو امام بلانے سے پہلے تیار نہ ہوں، جو تیاری کے بغیر الاجل الاجل کرنا شروع کر دیں، تیار تو نہیں ہوئے، آمادہ تو نہیں ہوئے، الاجل الاجل کہنا شروع کر دیا، اگر امام نہ آئے تو ان کی ٹانگ اوپر ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں ہم تو بلاتے رہے خود ہی نہیں آئے، ہم تو کہتے تھے آ جائیے، یہ خود ہی نہیں آئے، اگر آتے تو ہم ان کا ساتھ دیتے، یہ اپنے کھوئے ہوئے حق تک پہنچ جاتے، امت کی بھی ہدایت ہو جاتی، لیکن خدا کبھی ایسی امتوں کو رسوا کرنا چاہتا ہے، یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ ایمان فقط ان کی زبان کے اوپر ہے، یہ اسلام ان کی زبان کے اوپر ہے، انہوں نے بغیر تیاری کے الاجل کہا۔ امام نے رخت سفر باندھ لیا، کس لیے رخت سفر باندھ لیا؟ نہ کوفیوں سے مدد لینے کے لیے رخت سفر باندھ لیا، بلکہ کوفیوں کے ایمان کا امتحان لینے کے لیے رخت سفر باندھ لیا، کوفیوں سے مدد لینے نہیں گئے، چونکہ حضرت کو معلوم تھا یہ وفادار نہیں، حضرت کو معلوم تھا ان پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت کو جب مکہ میں کہا گیا کہ مولا کوفیوں پر اعتماد نہ کریں، آپ کے بابا کے ساتھ وفا نہیں کی، آپ کے بھیا کے ساتھ وفا نہیں کی، انہوں نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، حضرت نے فرمایا کہ مجھے وہ چیز سمجھاتے ہو جو ہم ہی پہ گزری ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ ڈاکٹر کو طبابت سمجھانا شروع کر دیتے ہیں، ڈاکٹر کو طبابت سمجھانا شروع کرتے ہیں، عالم دین کو دین سکھانا شروع کر دیتے ہیں، شاعر کو ادب سکھانا شروع کر دیتے ہیں، شاعر کو شاعری سکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ ایسے بھی گستاخ ہیں جو بڑھ کر امام دین کو دین سکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ مکہ میں آئے کچھ لوگ امام دین کے پاس اور بیٹھ کر کہنے لگے کہ مولا کوفہ نہ جائیے، کیونکہ کوفہ والوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اس لیے کہ پہلے آپ کے والد کے ساتھ انہوں نے وفا نہیں کی، آپ کے بھیا کے ساتھ انہوں نے وفا نہیں کی۔ فرمایا وہ جو ہمارے گھر میں بیتا ہے وہ تو مجھے بتا رہے ہو، مجھے تو معلوم ہے ان پہ وفا نہیں ہے ان کے اندر، پھر کیوں جا رہے ہیں؟ یہ آج تک سوال ہے۔ لکھا بازوں نے، ابن خلدون جیسوں نے لکھا، جو اپنے آپ کو بڑا شہیر محرک سمجھتے ہیں، لکھ گئے لیکن توجہ نہیں کی کہ جو کچھ تمہاری کھوپڑی میں آ رہا ہے وہ سید الشہداء تم سے بہتر سمجھتے ہیں، وہ تم سے بہتر سمجھتے ہیں۔ حضرت کوفیوں سے مدد لینے نہیں بلکہ کوفیوں کے ادعائے ایمان کی کلی کھولنے جا رہے تھے، ان کی کلی کھولنے جا رہے تھے، یہ بتانے جا رہے تھے کہ یہ ان کی زبان پہ دھرا ہوا ایک لقمہ ہے، جب وقت آیا یہ اس کو تھوک دیں گے۔ ایک عبیداللہ آیا، عبیداللہ ابن زیاد، چونکہ بعض لوگ امن امان کے دنوں میں، صلح کے دنوں میں بڑے مومن ہوتے ہیں، بڑے جید مومن، بڑے برجستہ مومن، بڑے بھاری مومن ہوتے ہیں، صرف ایک عبداللہ ابن زیاد کا آنا ان کے ایمان کی کلی کھل جاتی ہے۔ کوفہ کے اندر ایک بہت نرم خو، نرم دل، یہ نرم رویے والا حاکم موجود تھا، نعمان ابن بشیر، اس کو ہٹا کر عبیداللہ ابن زیاد کو مقرر کر دیا گیا۔ عبیداللہ کا آنا تھا، یہ جنہوں نے خط لکھ کے اپنے امام کو بلایا اور وعدہ نصرت دیا، عبید عبداللہ جب آیا تو انہوں نے دین تھوک دیا. انہی کو سید الشہداء فرماتے ہیں الناس و عبید الدنیا, لوگ دنیا کے بندے ہیں. والدین اللائق علی السنتہم, ان کی نوک زبان پہ رکھا ہوا دین ایک لقمہ ہے, اور جب عبیداللہ آئے یہ دین کو تھوک دیتے ہیں. عبیداللہ کون تھا؟ ایک جرنیل, یزید کا ایک جرنیل, صفاق, بے رحم, ظالم, فاسق, قاتل, جو کوئی ظلم کرنے سے ٹلتا نہیں تھا, کوئی چیز اس کے سامنے مانی نہیں بن سکتی تھی, جو سوچ لیتا وہ کر کے رہتا تھا. کوفہ والے اسے اور اس کے باپ کو بہتر جانتے تھے, البتہ وہ باپ جیسے وہ منسوب تھا اسے وہ بہتر جانتے تھے کہ جب ظلم کی ٹھان لے تو ظلم ضرور کرتا ہے, اگر کہہ دے جیل میں ڈالوں گا تو جیل میں ڈال دیتا ہے, اگر کہہ دے لٹکا دوں گا تو لٹکا دیتا ہے, اگر کہہ دے سر تن سے جدا کروں گا تو کر دیتا ہے. کوفہ والے یہ بخوبی جانتے تھے. جب ایک بحرین صفا جرنیل آیا کوفہ کے اندر داخل ہوا, اتنا بڑا لشکر, مسجد کوفہ بری ہوئی, سفیر امام کے پیچھے صفے لگی ہوئی, جب سنا انہوں نے کہ ایک بے رحم جرنیل آ گیا حاکم بن کر گورنر بن کر, سفیر حسین کو تنہا چھوڑ دیا, وہیں پہ دین تھوک دیا, دین تھوک کر گھروں میں جا بیٹھے, دین تھوک کر گھروں میں جا بیٹھے. گھروں میں جا کے کیا کیا؟ اپنے اعمال عبادی میں مشغول ہو گئے, کوئی نماز میں مشغول ہو گیا, کوئی تسبیح میں مشغول ہو گیا, کسی نے مصلی بچھا لیا, کسی نے کیا کیا, ہر ایک اپنے عمل میں مشغول ہو گیا, اپنی عبادتوں میں مشغول ہو گیا. اسی کو کہا کہ یہ دین خانقاہی ہے, یہی دین خانقاہی ہے. دین خانقاہی ہمیشہ ظالموں کو دیکھ کر چپ ساتھ لیتا ہے, امن و امان کے دلوں میں دمال ڈالتا ہے. جب امن کے دن ہو دین خانقاہی دمال شروع کر دیتا ہے, خانقاہوں کی دمال امن کے دنوں میں دمال ڈالتا ہے, لیکن سختی کے دنوں میں خانقاہوں کے دروازے بند کر لیتا ہے, چپ ساتھ لیتا ہے. سید الشہداء علیہ السلام کو اس دین سے پالا پڑا. ایک تلخی یزید اور بنو امیہ کی جانب سے, کتنی سختیاں جب معصومین کو مصائب گھیر لیتے ہیں تو یونی کے ایک اور دو مصائب آتے ہیں, ہر طرف سے مصیبت آتی ہے, ہر طرف سے مصائب آ رہے ہیں, لیکن یہ دیکھنا ہے کہ سب سے بڑے مصائب کون سے ہیں. سب سے بڑے مصائب وہ نہیں ہیں جن پہ ہمیں رونا آتا ہے, سب سے بڑے مصائب وہ ہیں جن پہ معصومین کو رونا آتا ہے. 21 رمضان کی ضربت پہ ہم بہت روتے ہیں, علی مسکراتے ہیں. 21 رمضان کو اس شقی کے ہاتھوں سر اقدس مولا پہ ضربت لگی, ہم آج تک روتے ہیں, لیکن علی اس ضربت پر مسکراتے ہیں. جب ضربت لگی کیا فرمایا؟ نہیں کہا ہائے میرا سر پھٹ گیا, فرمایا فز تو ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے. دیکھیں ایک یہ مصائب ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑے مصائب یہ تھے کہ جب سر پہ ضربت لگی علی مسکرائے, فرمایا فز تو ورب الکعبہ, لیکن یہی علی جو ضربت پہ مسکرا کر فز تو ورب الکعبہ کہتے ہیں, ایک اور مصیبت ایسی ہے جس پہ علی گریہ کرتے ہیں, جس پہ علی کی فریادیں نکل جاتی ہیں. کس بات پہ فریاد کرتے ہیں؟ کبھی امیر المومنین نے اپنے دشمنوں کا شکوا نہیں کیا, توجہ فرمائیں, آپ کہیں بھی کلام امیر المومنین نکال کے دیکھیں, خدا سے کبھی یہ شکوا نہیں کیا کہ خدایا علی کو اس طرح کے خطرناک دشمن کیوں بنایا علی کے, کسی کا شکوا نہیں کیا, نہیں فرمایا کہ اے خدایا میرا مرہب سے کیوں پالا پڑا, یہ نہیں فرمایا کہ مجھے بستر رسول پہ شمشیروں کے چرمٹ میں کیوں سلایا؟ یہ نہیں فرمایا مجھے عمر ابن عبد الود جیسے شجاع اور دلیر سے کیوں لڑایا؟ یہ نہیں فرمایا. اور یہ بھی نہیں کہا کہ خدایا امیر شام جیسا بے قاعدہ انسان میرا حریف کیوں بنایا؟ کبھی بھی شکوہ نہیں کیا, کبھی بھی, توجہ فرمائیں, نہ رقیبوں کا شکوہ کیا نہ حریفوں کا شکوہ کیا کہ خدایا مجھے اس قسم کے لوگوں میں کیوں مبتلا کیا. کیوں؟ کہ اگر علی کے بڑے بڑے دشمن بنائے تو علی کو شجاعت بھی دی, ساتھ شجاعت بھی دی. جب دشمن بڑا دیا تو شجاعت بھی دی, بلکہ میں یوں کہوں کہ چونکہ علی کو شجاعت بہت زیادہ دی اس لیے علی کا دشمن بھی بہت بڑا بنایا. چونکہ معمولی تو علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا, دشمن بھی بہت بڑا بنایا. لیکن یہی علی جو دشمن کا شکوہ نہیں کرتے, جو رقیب کا شکوہ نہیں کرتے, جو حریف کا شکوہ نہیں کرتے, بلکہ ہر ایک سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار ہیں, یہی علی. نہج البلاغہ پڑھ کے دیکھیے, اٹھا کے دیکھیے, 20 خطبوں سے زیادہ خطبوں میں یہی علی اپنی سپا کا شکوہ کرتے ہیں. خدایا ایسی سپا کہاں دے دی مجھے. یہ نہیں فرمایا کہ اے خدا میں ان دشمنوں کے قابل نہیں تھا. فرمایا اے پروردگارا میں تو اس سپا کے قابل نہیں تھا, یہ سپا مجھے دی, یہ ساتھی مجھے دیے, ان کے ذریعے میں کیا کروں, ان کے ذریعے عدالت برپا کروں, ان کو سمجھ میں نہیں آتی, میں چپ رہوں ان کو میری خاموشی کے معنی نہیں معلوم, میں بولوں یہ میری آواز کے معنی نہیں سمجھتے, میں انہیں جنگ پہ اکساتا ہوں یہ اور زیادہ زمین سے چپکتے ہیں, میرے کسی عمل کو نہیں سمجھ پاتے. کہیں بھی امیر المومنین نے کہا خدایا مجھے میرے دشمنوں سے بچا. سنا ہے کبھی آج تک کسی ذاکر خطیب سے سنا؟ کیونکہ مطالعہ تو کرتے نہیں ہے نا کہ میں کہوں کسی کتاب میں پڑھا. انہونی بات کیوں کریں ہم, تہمت کیوں باندھیں مومنین پر؟ سنا نہیں نا, سنتے ہیں نا ہم تو. سنا کبھی آج تک کسی سے کہ امیر المومنین نے کہا ہو خدایا میں جو میرے دشمنوں سے بچا, مجھے عمر ابن عبد الود سے بچا, مجھے مرحب و انتر سے بچا, کسی جگہ بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے ان سے بچا. نہج البلاغہ کھول کے دیکھیں حضرت نے کیا فرمایا, خدایا مجھے اپنے ساتھیوں سے بچا, مجھے میری اپنی سپا سے بچا. خطبہ 25 نمبر خطبہ نہج البلاغہ کا گھر جا کے کھول کے دیکھنا, لقد سئمتهم وسئموني ومللتهم وملوني اللهم. اے پروردگارا یہ کیا قوم دی, یہ کیا سپا دی, یہ کیا ساتھی دیے مجھے, میں نے انہیں تھکا دیا انہوں نے مجھے تھکا دیا, میں انہیں کہہ کے کہ تھک گیا یہ انکار کر کر کے تھک گئے, میں انہیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا یہ بیٹھ بیٹھ کے تھک گئے, میں بول بول کے تھک گیا یہ انسنی کر کے تھک گئے. تعبیریں سنیے, تعبیریں کیا فرمائی حضرت نے, فرمایا کہ مجھے خدا نے ایسی سپا دی. کیسا امتحان تھا امیر المومنین کا, یہ امتحان تھا امیر المومنین کا کہ کون لوگ تھے جو حضرت کی فوج میں تھے, حضرت کی رکاب میں تھے, حضرت کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے, صبح و شام دم دم علی کرتے تھے, صبح و شام. حضرت کا عجب فوج دی. تشبیہ نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیے, خود کلام مولا فرمایا کہ خدایا یہ سپا مجھے دی یہ اونٹوں کے اس ریور کی طرح ہے. تشبیہ مولا کے, امیر بیان ہے نا, فصیح کلام بلیغ کلام مولا کا سنیں ان تشبیہات و استعاروں میں, دیکھیں کس طرح امیر بیان اپنا درد بیان کر رہے ہیں بلاغت و فصاحت کے ساتھ. فرمایا کہ خدایا یہ سپا اونٹوں کے اس ریور کی طرح ہے کہ جس کو ایک طرف سے اکٹھا کرتا ہوں دوسری طرف سے بکھر جاتا ہے. ایک اور تعبیر میں فرمایا، فرمایا کہ تمہاری حالت اس پھٹے ہوئے پرانے پوسیدہ کپڑے کی طرح ہے کہ جس کو ایک طرف سے سیتا ہوں دوسری طرف سے پھٹ جاتا ہے. کہا میری ساری کوششیں یہ گزر گئیں کہ تمہیں اکٹھا کرنے میں، ریوڑ کو اکٹھا کرنے میں. یہ کیوں مصیبت تھی؟ یہ کیوں عظیم مصائب ہے؟ سب سے بڑا مصائب، اس پر علی روتے ہیں، اس پر علی گریہ کرتے ہیں، اس پر علی جا کر کنویں کے اندر جا کر بات کرتے ہیں. اے کاش یہ خطبے، وہ خطبے جو لوگوں کے سامنے بیان کیے ان میں سے کچھ نہج البلاغہ بن گئے، لیکن آج نہج البلاغہ کو اس عالم تنہائی و غربت میں دیکھ کر انسان ایک حسرت کرتا ہے کہ اے کاش یہ خطبے بھی کنویں میں ہی پڑے ہوتے. چونکہ آج یہ خطبے موجود ہیں کوئی پڑھنے والا نہیں، اے کاش یہ خطبے بھی کنویں میں ہی کہے ہوتے، اپنا کلام کنویں جب میں پیش کیا. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں. ایک طرف سے ریوڑ کو اکٹھا کیا، دوسری طرف سے بکھر گیا. اس پوسیدہ کپڑے کو ایک طرف سے سیتے تھے، دوسری طرف سے پھٹ جاتا تھا. فرمایا میری ساری عمر حکومت کے اندر، جب حکومت ملی حضرت کو 4 سالہ دور، فرمایا میری ساری حکومتی مدت اس اونٹوں کے ریور کو اکٹھا کرنے میں گزر گئی. درحالی کہ خدا نے مجھے منصوب کیا تھا تاکہ میں نظام عادل قائم کر سکوں، برپا کر سکوں. یہ مصائب تھے حضرت کے. یہ کون لوگ تھے؟ یہ بے دین نہیں تھے، یہ دیندار تھے. امیر شام اور اس کی سپاہ بے دین لوگ تھے. کچھ مشرکین مکہ تھے، کچھ بت پرست تھے، کچھ دین سے باہر تھے. ان کو اپنے لیے مصائب نہیں سمجھے، ان سے کبھی گھبرائے نہیں، ان کا کبھی شکوا نہیں کیا. فرمایا کہ سب سے بڑا میرا مصائب وہ لوگ ہیں جنہوں نے بظاہر دین اپنایا ہوا ہے، لیکن یہ دین نوک زبان پر ہے، یہ دین لوک زبان پر ہے. جب سختی آتی ہے، جنگ کا وقت آتا ہے، یہ دین کو تھوک دیتے ہیں. نہج البلاغہ میں خطبہ 26 میں حضرت فرماتے ہیں کہ تم وہ قوم ہو، اپنی سپاہ کو، اپنی سپاہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم وہ لوگ ہو جب آپس میں بیٹھتے ہو تو ڈھینگے مارتے ہو، ہم یوں کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے. اذا لقیتم، جب آپس میں ملتے ہو، جب آپس میں ملتے ہو تو تم کہتے ہو کیتا و کیتا، یعنی ہم یوں کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. لیکن جب جنگ کے شعلے دیکھتے ہو تو پھر کہتے ہو ہے دی حیادا، کہ اکاش ہم کوئی جنگ سے بچائے، اکاش کوئی ہمیں آج نجات دے. اس وقت پشت دکھا کے بھاگ جاتے ہو. فرمایا کہ تمہارے ذریعے سے نہ میں ظالم سے رکوب کر سکتا ہوں، نہ میں مظلوم کا حق لے سکتا ہوں، نہ میں عدالت برپا کر سکتا ہوں. یہ وہ مصائب تھے جن پر امیر المومنین گریہ کرتے ہیں، جن پر حضرت گریہ کرتے ہیں. یہ دیندار تھے. بس دینداری کبھی آئمہ کے لیے مصائب بن جاتی ہے. لوگوں کی دینداری، کیسی دینداری؟ وہ دینداری جو امتحانوں میں ناکام ہو جائے. کوفہ والوں کی دینداری، ان سپاہیوں کی دینداری، اس فوج کی دینداری، یہ مصائب میں بدل جاتی ہے. یہ دینداری، یہ تلخی تھی جس کی وجہ سے سید الشہداء نے فرمایا الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم. لوگ دنیا کے بندے ہیں، دنیا کی خاطر دین دین کرتے ہیں. اگر ان کی دنیا بیچ میں سے ہٹا دیں کوئی دین کا نام بھی نہیں لے گا، کوئی دین کا نام بھی نہیں لے گا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اگر کوئی نمونہ ہے تو مجھے بتا دو. ممبروں پر بیٹھ کر بڑے بڑے دین کے دعوے کرنے والے، دین کی گتیاں سلجھانے والے، دین کے اوپر شعلہ بیانیاں کرنے والے، اگر فیس اٹھا دو 5 منٹ تقریر کرنے کے لیے کوئی تیار ہے؟ اگر فیس اٹھا دو کوئی آئے گا؟ اسی دینداری کے ہاتھوں سید الشہداء روتے ہیں، اسی دینداری کے ہاتھوں. الناس و عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، ان کی نوک زبان پر دین ہے. ذرا کم کر کے دیکھو، فیس کم کر کے دیکھو، وہیں دین تھوک دے گا، وہیں بھی تھوک دے گا. آئمہ کس بات پہ روتے ہیں؟ نہ اس بات پہ کہ پروردگارہ دشمن کیسا خطرناک دیا، اس بات پہ روتے ہیں کہ پروردگارہ یہ دوست کیسا نادان دیا. دوست کیسا نادان دیا، دل میں دنیا ہے، زبان پہ دین ہے اس کے. لیکن وہ جو دل میں بھی دین ہے اور زبان پہ بھی دین ہے، شب عاشور سید الشہداء نے چراغ بجھا کے انہیں کہا، ان کے بھی ایمان کا امتحان ہوا، چراغ بجھا کے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، میں بھی راضی، میرا خدا بھی راضی. اب آپ بتائیے، جس سے حسین اور رب حسین راضی ہوں، وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ وہ یقیناً جنت میں جائے گا، بس جنت ان کی کنفرم ہو گئی تھی. اگر اٹھ کے شب عاشور اس اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر چلے جاتے تو جہنم میں نہ جاتے بلکہ جنت میں جاتے. لیکن جب چراغ جلا سارے موجود تھے، چراغ جلا سارے موجود تھے، کیوں؟ اس لیے کہ دین تھوکا نہیں انہوں نے. اگر اٹھ کے چلے جاتے تو دین تھوک دیتے، جنت تو چلے جاتے، دیندار تو ہوتے، لیکن وہ دیندار ہوتے جنہوں نے دین تھوک دیا، سختی کے وقت تھوک دیا. اٹھ کے کیا کہا؟ کہا مولا یہ تو ایک جان ہے، اگر ہمیں ہزار دفعہ ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے اور ہر دفعہ ہمارے جسم کے ہزار ٹکڑے کیے جائیں اور خدا ہمیں پھر زندگی دے، پھر آپ کے قدموں میں نثار ہونے کے لیے تیار ہوں. کیا کہنا چاہتے تھے کہ اے حسین، جب ہم آئے ہیں آپ کے قدموں میں سر دینے کے لیے آئے ہیں، تو یوں نہیں کہ لب پہ حسین ہو دل میں حور ہو، اس ایسے نہیں آئے. لب پہ بھی حسین ہے، دل میں بھی حسین ہے، لب پہ بھی خدا ہے، دل میں بھی خدا ہے. یوں نہیں کہ فقط خدا ہماری زبانوں پر ہے کہ جب حوریں مل گئیں تو اب چھوڑ دیں، نہ، حوروں کے تصور لے کے یہاں نہیں آئے. یہ پیشانیاں حوروں کے لیے نہیں ٹکراتے رہے، یہ پیشانیاں خدا کے لیے ٹکراتے رہے ہیں. یہ تو ابھی کٹی نہیں گردنیں، ہم کیسے واپس چلے جائیں؟ ہمیں کیوں سعادت سے محروم کرتے ہیں؟ رونے لگے، گڑگڑانے لگے. حبیب ابن مظاہر نے عرض کی، مولا اگر اجازت دیں تو صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے اپنی وفا کا امتحان دے دیں. یہ وہ دیندار تھے جن کا دل تڑپ رہا تھا، جن کی جانیں تڑپ رہی تھی. شہید متاری رضوان اللہ علیہ نے لکھا کہ کربلا کے میدان میں تین مقابلے تھے، تین مقابلے، تین دوڑیں لگی ہوئی تھیں. کون سی دوڑیں؟ ایک دوڑ بنو ہاشم اور انصار کے جوانوں میں تھی. انصار چاہتے تھے پہلے قربان ہو جائیں، بنو ہاشم چاہتے تھے ان سے پہلے قربان ہو جائیں. ایک دوڑ انصار کے اندر لگی ہوئی تھی، ہر انصاری چاہتا تھا دوسرے سے پہلے جا کر شہید ہو جائے. اور تیسری دوڑ شہید مطہری نے بڑی عجیب ذکر فرمائی ہے، یہ عظیم حسین شناس شہید مطہری، یہ عظیم انسان شناس و اسلام شناس و خدا شناس، فرمایا کہ ایک اور دوڑ تھی. وہ کون سی دوڑ تھی؟ فرمایا وہ دوڑ خصائل حسین کے اندر تھی، حسین علیہ السلام کی صفات کے اندر تھی. کون سی دوڑ؟ شجاعت حسین، ایثار حسین پر سبقت لے جانا چاہتی تھی، ایثار حسین کا شجاعت پر سبقت لے جانا چاہتا تھا. ایک دوڑ اندر لگی ہوئی تھی، دو دوڑیں باہر لگی ہوئی تھی. یہ وہ جان نثار تھے جو ہر ایک پر پہل کرنے کے لیے آمادہ تھے، تیار تھے. یہ وہ تھے جنہوں نے دین تھوکا نہیں. دل میں دنیا ہو زبان پر دین، کبھی کوفے میں کوئی تھوک دیتا ہے، کوئی مدینے میں تھوک دیتا ہے، کوئی مکہ میں جامع احرام پہن کے تھوک دیتا ہے، کوئی امام کو بلا کے پھر تھوک دیتا ہے، کسی وقت بھی تھوک دیتا ہے دین کو. اس دینداری سے حضرت کو واسطہ پڑا، اس دینداری کی تلخی اتنی تھی، اس طرح دنیا کے تصور سے قائم دینداری، دنیا کے اوپر چڑھا ہوا دین کا لبادہ اتنا سخت گزرا سید الشہداء کو، اس دینداری کے ہاتھوں اتنی مشکلات اٹھانا پڑی۔ فرمایا الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، وہ خانقاہی دینداری کہ امن کے دنوں میں دیندار بن جاتے ہیں، سختی کے دنوں میں چپ ساتھ لیتے ہیں، گھروں میں جا بیٹھتے ہیں۔ امن کے دن ہو کہتے ہیں کہتا و کہتا، لیکن جب مشکل آ پڑتی ہے حیدی حیادا، کوئی ہمیں بچائے، کوئی ہمیں اس جنگ سے بچائے، کوئی ہمارا پوچھنے والا ہو، وہی ڈینگے مارنے والے ان کی کلی کھل جاتی ہے جب امتحان آتا ہے۔ خانقاہی دین جس کی عبادتیں بھی خانقاہی ہو جاتی ہیں، جس کی اذانیں بھی خانقاہی ہو جاتی ہیں، جس کی نمازیں بھی خانقاہی ہو جاتے ہیں، جس کے حج بھی خانقاہی ہو جاتے ہیں۔ خانقاہی حج کون سا ہے؟ خانقاہی حج اس کو نہیں کہتے جو خانقاہوں میں کیا جاتا ہے، حج کعبہ میں ہی کیا جاتا ہے، لیکن اس حج کو خانقاہی کہتے ہیں کہ جب ایک طرف امام دین نے یزید وقت کے خلاف قیام کیا ہو اور امام کا ساتھ چھوڑ کے جو جامع احرام پہن کے مکہ کی طرف جائے وہ خانقاہی حج کرنے جا رہا ہے، یہ خانقاہی دین ہوتا ہے۔ خانقاہی عزاداری کون سی ہے؟ خانقاہی عزاداری یہ ہوتی ہے جو یزید زمانہ کو چھوڑ دے، نظر انداز کر دے، لباس عزا پہن کر بند کمرے کے اندر بیٹھ کر مجلس پڑھ بھی لے، سن بھی لے، لیکن جب اسے کہا جائے کہ یزید وقت کے خلاف آواز اٹھانی ہے وہ چپ کر کے سر جھکا کے گھر چلا جائے، یہ خانقاہی عزاداری ہے، یہ وہ دینداری ہے تلخ اور سخت۔ سید الشہداء نے فرمایا الناس عبید الدنیا، ہنگو میں عاشور کے دن بیسیوں جنازے عزاداروں کے تڑپ رہے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہیں، واقع عاشورہ برپا ہوتا ہے، سارے ملک میں خبر پہنچ جاتی ہے، سارے ملک میں خبر پہنچ جاتی ہے، کہیں کوئی احتجاج کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھتی، کہیں نہیں اٹھتی، کہیں کوئی جلوس نہیں رکتا، کیوں نہیں رکتا؟ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہنگو کے شہداء کے لیے اگر تھوڑا سا توقف کیا تو عزاداری کا تقدس پائمال ہو جائے گا، یہ وہی خانقاہی عزاداری ہے کہ شہداء کے لیے جس میں نام لے اس کا تقدس پائمال ہو جاتا ہے۔ عزاداری تو شہداء کے ذکر کو زندہ رکھنے کا نام ہے، عزاداری تو درس شہادت دینے کا نام ہے، عزاداری تو ہے ہی شہید پرور، عزاداری تو خود شہید پالتی ہے، عزاداری تو انداز شہادت سکھاتی ہے۔ خانقاہی عزاداری وہ ہوتی ہے، خانقاہی عبادتیں، خانقاہی حج، خانقاہی نمازیں، خانقاہی اذانیں۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا اس انگریز فرمان روا نے عراق میں 100 سال پہلے جب قبضہ کر کے پوچھا کہ یہ اذانیں آیا ہمارے تاج و تخت کے لیے خطرناک تو نہیں؟ کہا نہیں۔ کہا پھر جتنی دے سکتے ہو دیتے رہو، ان اذانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان اذانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ خانقاہ جمعے، خانقاہ عبادتیں، آج یزید زمانہ کو دیکھیں، تمام دنیا میں کہیں بھی نماز جمعہ ہوتا ہے، بہت ساری جگہوں پر دینداری ہے، بہت ساری جگہوں پر مسلمان ہیں، بہت ساری جگہوں پر جماعتیں ہوتی ہیں، بہت ساری جگہوں پر داس پائے جاتے ہیں، بہت ساری جگہوں پر مدرسے ہیں، بہت ساری جگہوں پر حوضے ہیں، لیکن تمام دنیا کے اس ملک کے مدرسوں کو کہا کہ ہم خود فیس دیں گے، ہم اس کے طلبہ کو خود سکالرشپ دیں گے، ہم ان کو استاد بھی فراہم کریں گے، ہم انہیں کمپیوٹر بھی فراہم کریں گے، ہم انہیں لیبارٹری بھی فراہم کریں گے، ہم ان کا سارا خرچہ بھی فراہم کریں گے۔ ایک طرف دینی اداروں کو تم سب کچھ فراہم کرتے ہو، اور ایک دینی ادارہ جو اس آل محمد میں موجود ہے، جو قوم مقدسہ میں ہے، ارے وہاں بھی تو اسلام پڑھایا جاتا ہے،
ہے اس کو صفائے ہستی مٹانے کے در پہ ہو, یہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ خانقاہ نہیں.
کام صفائے ہستی سے مٹا دیں گے. کیوں مٹا دیں گے؟ وہاں بھی تو دین پڑھایا جاتا ہے, یہاں بھی تو دین پڑھایا جاتا ہے. فرق یہ ہے یہاں ملا کی عزا ہے, وہاں مجاہد کی عزا ہے. یہ ملا کی عزا ہے, وہ مجاہد کی عزا ہے. ملا کی عزا سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے, مجاہد کی عزا سے ایوان کفر لرز جاتا ہے. خانقاہوں سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے, خانقاہوں میں جو مرضی ہے کرو. کیوں آزاداری کے دشمن ہیں؟ کیوں آزاداری میں بم منفجر کرتے ہیں؟ کیوں آزاداری میں آ کر حملے کرتے ہیں؟ کیوں آزادار کو شہید کرتے ہیں؟ کیوں آزادار کو شہید کرتے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں خطرہ ہے, جانتے ہیں, وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ آزاداری جو آج اس شکل میں ہے کہیں خانقاہی حالت سے نکل کر ہمیں ڈبو نہ دے, کہیں ہمیں ڈبو نہ دے, اس لیے اس کو دبانا چاہتے ہیں, اس لیے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اس پہ پابندی لگانا چاہتے ہیں, اس میں شرکت کو کم کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں اندر ہی رہو, باہر نہ آؤ. کیوں نہ آؤ؟ اس لیے کہ آپ توجہ فرمائے, اس وقت کہتے ہیں کہ نصاب بدلو, ان مدرسوں کا نصاب بدلو, ان ممالک میں سکولوں کا, کالجوں کا, یونیورسٹیوں کا نصاب تبدیل کرو. کیوں تبدیل کریں؟ کہتے ہیں اس میں جنگوں کا ذکر ہے, جنگ خیبر کا اس میں ذکر ہے. خب آپ کو کیوں چپتی ہے؟ جنگ خیبر میں کیا ہوا؟ کہتے ہیں جنگ خیبر انسانی احساسات پر منفی اثر ڈالتی ہے. جنگ خیبر انسانی احساسات پر منفی اثر ڈالتی ہے. کیا منفی اثر ڈالتی ہے؟ توجہ فرمائیں, خیبر پڑھنے والوں اور سننے والوں, آپ کا خیبر اور دشمن جس خیبر سے پریشان ہے, آپ ذرا توجہ فرمائیں, وہ خیبر جس میں نعرہ بجتا ہے اور وہ خیبر جس سے دشمن لرزتا ہے, وہ دو الگ خیبر ہیں. وہ خیبر جو سن کر انسان گھر میں جا بیٹھتا ہے اور وہ خیبر جو دشمن کہتا ہے اصلاً بیان نہ ہو. کون سا خیبر؟ خیبر کیا چیز تھی؟ خیبر یہود کا قلعہ تھا. کس قوم کا قلعہ تھا؟ یہود کا قلعہ تھا, یہود کا قلعہ تھا, مضبوط قلعہ. کیوں اس کو جا کر مسخر کیا؟ اس لیے مسخر کیا کہ یہود نے مدینے میں قائم حکومت نبی, حکومت دینی, حکومت اسلامی کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا. اسی قلعے میں بیٹھ کر یہود نے منصوبہ بنایا کہ مدینے میں قائم حکومت کو ختم کر دیا جائے, اس نبی کو مار دیا جائے, شہید کر دیا جائے, اس کے ساتھیوں کو شہید کر دیا جائے, اسلام کو یہی پہ تباہ کر دیا جائے, ختم کر دیا جائے. یہود نے اسلام کو مٹانے کا قلعے میں بیٹھ کر منصوبہ بنایا. لیکن راہبر مدینہ ہوشیار تھا, راہبر مدینہ بیدار تھا. راہبر مدینہ نے مسلمانوں سے کہا کہ اس سے پہلے کہ یہود اپنے قلعے سے نکل کر مدینے میں آ کر تم پر چڑھائی کر کے تمہاری مسجدیں بھی ویران کر دے, تمہاری عبادتیں بھی ویران کر دے, نکلو یہود کو اسی قلعے میں جا کر مسمار کر کے دبا دو. خوب لے گئے, فوج کو لے کے گئے, یہ اتمام حجت کے لیے کہ کس سے یہ کام ہو سکتا ہے. سب کو باری باری پرچم دیا, یہ تنہا جنگ ہے جس میں سب کو باری باری پرچم دیا, ورنہ دوسری جنگوں میں ایسے نہیں ہوتا تھا. جس کو پہلی دفعہ دینا ہوتا تھا اسی کو دے دیتے تھے, جس کو دینا ہوتا تھا اسی کو دیتے, لیکن اس جنگ میں سب کو پرچم دیا گیا. کیوں دیا گیا؟ کیوں دیا گیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہود کے قلعے مسمار کرنے والے کون ہوتے ہیں. یہود کے قلعے مسمار کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ لہذا سب کو جب باری باری آزما چکے, آخر میں فرمایا کہ کل میں ایک ایسے فرد کو عالم دوں گا جو کرار غیر فرار ہوگا, جو کرار غیر فرار ہوگا. کرار غیر فرار کیوں ہے؟ یعنی کل اگر غالب آیا تو بھی فرار نہیں کرے گا, اگر مغلوب ہوا تو بھی فرار نہیں کرے گا, یعنی شہید ہو کے مر جائے گا لیکن بھاگے گا نہیں. کرار غیر فرار ہوگا,
فرار فاتح کو نہیں کہتے, کرار جو ڈٹ جائے, غیر فرار کو دوں گا, یعنی مر جائے گا لیکن پیچھے نہیں ہٹے گا. کہا یہ جنگ خیبر آج کے لوگوں کو غلط سبق سکھائے گی. کیا سکھائے گی؟ کہ شاید اگر یہ جنگ بیان ہوتی رہی, سلیبس میں آتی رہی, نصاب میں آتی رہی, اس جنگوں کے تذکرے ہوتے رہے, تو شاید ان میں سے کوئی بیدار ہو جائے, کوئی ہوشیار ہو جائے, کسی کے احساسات جب ٹھنڈے پڑے اور عقل سے غور کرے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ اگر اس وقت یہود کا ایک مضبوط قلعہ تھا اور وہ مضبوط قلعہ ہر مسلمان ہر بڑی جید شخصیت سے نابود نہیں ہو سکا بلکہ قرار غیر فرار نے اس کو نابود کیا, تو آج بھی کوئی قرار غیر فرار سے درس لے کر آج بھی یہود کے بنے ہوئے مضبوط قلعے کی طرف اس کی نگاہ نہ اٹھ جائے اور اس کو مسمار کرنے کی نیت نہ کر لے اور اس سے کہیں جا کر ٹکرا نہ جائے اور اس سے جا کر کہیں مسمار نہ کر دے. اس لیے کہا کہ جنگ خیبر کے نصاب سے نکال دو. نکال دو چونکہ جنگ خیبر. لیکن کون سی جنگ خیبر؟ نہ وہ جنگ خیبر جو صرف احساسات بھڑکا کے پھر ڈاگاہن ٹھنڈا کر دے, نہ وہ جنگ خیبر جو فیس لے کے سنائی جائے, نہ وہ جنگ خیبر جس کی فقط قوالی کی جائے, نہ وہ جنگ خیبر جس پر فقط سر دھونے جائے, نہ وہ جنگ خیبر جو خانقاہوں میں بیان کی جائے, بلکہ وہ جنگ خیبر جو مجاہد پالتی ہو, جو انسان کو یہود کے فتنوں سے آگاہ کرتی ہو, جو یہ سکھاتی ہو کہ مسلمانوں اگر نہیں اٹھے یہود کی طرف متوجہ نہیں ہوئے, یہ یہود آج کے خیبر سے نکل کر تم کو نابود کر دے گا, نابود کر دے گا تمہیں. اس لیے ان عزاداریوں کے خلاف ہیں, اس لیے ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں. لیکن ختم کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ عزاداروں کو شہید کر دو, عزاداریوں کو ناامن کر دو تاکہ کوئی آئے ہی نہ, لیکن اگر پھر بھی اصرار کریں آنے پر تو پھر ایسے بٹھا کے رکھے ہیں جو آ کر ان عزاداریوں کو خانقاہی بنا دیں. یہ اس عزاداری کو خانقاہی بنا دو یا اس کو نابود کر دو, ختم کر دو. اگر مجاہد پالتی ہے تو ختم کر دو, یا ان کی جانوں کو اور ان کے بدنوں کو مار دو. دو راستے اپنائے ہیں, یا عزادار کو مار دو یا عزاداری کو مار دو. توجہ فرمائیں اس نقطے پہ, توجہ فرمائیں. کیا سوچا؟ کہ یا عزادار کو ختم کر دو تاکہ عزادار جب نہیں آئے گا تو عزاداری نہیں ہوگی, یا عزادار ختم کر دو, اگر عزادار باز نہیں آتا تو عزاداری ختم کر دو. کس طرح سے ختم ہوگی؟ اگر عزادار نہیں آیا, ڈر گیا, خوف زدہ ہو گیا, گھر میں جا بیٹھا, نہیں آیا, نہ مجلس میں آیا, نہ جلوس میں آیا, نہ جلسے میں آیا, عزاداری ختم ہو سکتی ہے. لیکن اگر عزادار باز نہ آیا اور ہر حملے کے بعد پھر آئے, پہلے سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ آئے, تو پھر دوسرا حربہ یہ ہے کہ عزاداری کو ختم کر دو. عزادار بے شک رہے لیکن عزاداری کو ختم کر دو. عزاداری کو کیسے ختم کر دیں؟ کیسے ختم کر دیں؟ عزاداری کی روح نکال دو, عزاداری کی روح نکال دو. عزاداری کی روح کیسے نکلتی ہے؟ عزاداری کی روح اس طرح سے نکلتی ہے کہ اس کو خانقاہی بنا دو, عزاداری کو خانقاہی بنا دو. کس طرح خانقاہی بنا دو؟ وہی دستور جو شیطان نے دیا, علامہ اقبال کی زبانی آپ کو چند شب سے سنا رہا ہوں. مست رکھو ذکر صبح, ذکر و فکر صبحگاہی میں اسے, امت مسلمہ کو, عزاداروں کو مست رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں اسے, پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے, پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے, یا اس کا مزاج خانقاہی بنا دو. جب مزاج اس کا خانقاہی بنے گا پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. خانقاہی اذانوں سے کوئی نہیں ڈرتا,
روسی انگریز جرنیل کے بقول کہ جن اذانوں سے ہمارے تخت و تاج کو نہیں خطرہ، جن اذانوں سے ہمارا تخت و تاج نہیں لرزتا، ایسی اذانیں بے شمار ہوں، اگر خود نہیں دے سکتے تو ہم دلوائیں گے ان سے، ہم مؤذن بنا کے ان کو دیں گے، ایسی عزاداریاں کہ جس سے یزیدیت زمانہ کا ایوان نہیں لرزتا، ایسی عزاداریوں سے وہ پریشان نہیں ہے. فرق نہیں پڑتا عزادار شہید کر دیں یا عزاداری شہید کر دیں، عزادار اپنے خون میں نہا جائے یا عزاداری کو خون میں لکھپت کر دے. عزاداری اس وقت خون میں لکھپت ہو جاتی ہے کہ جب عزا ہو رہی ہو، محرم و عزا کا مہینہ ہو اور رسول اسلام کے خلاف توہین ہو رہی ہو، پوری دنیا، پورا اسلام، پورا جہان اسلام سراپا احتجاج بن گیا ہو، اور جہاں سے آواز آنے کی توقع ہو، ساری دنیا کو توقع ہو کہ کہیں عزاداری کے ممبر سے بھی آواز آئے گی، اور اسی ممبر سے آواز جب نہ آئے تو اس کے معنی یہ ہے کہ عزاداری کب کی شہید کر چکے ہیں، عزاداری کو کب کا خانقاہی بنا چکے ہیں. اگر عزاداری شبیری ہوتی، اگر عزاداری کربلائی ہوتی، اگر عزاداری زینبی ہوتی تو رسلوں میں جکڑ کر بھی یزید کو للکارتی. عزاداری جو درس دیتی ہے، دفاع دین کا درس دیتی. توجہ فرمائیں، کوفہ میں گستاخی ہوئی، پہلے تو انہوں نے شہید کیا، لاشوں کو پائمال کیا، بیبیوں کو اسیر کیا. وہی جو کچھ آج جہان اسلام کے ساتھ ہو رہا ہے، پوری دنیا میں، عراق میں جو کچھ ہوا، فلسطین میں جو کچھ ہوا، کشمیر میں جو کچھ ہوا، پاکستان میں جو ہر روز ہو رہا ہے، ہر روز جو کچھ ہو رہا، مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی، پھر اس کے بعد گستاخی بھی کی، پھر اس کے بعد گستاخی بھی کی، توہین بھی کی، اور آپ دیکھیں ڈٹائی، کہا کہ ہم یہی کھا کے اس کی شرٹ بنا کر اس کو وزیراعظم پہنے گا اٹلی کا. یہ جنگ ہے، جنگ، اس کو آپ معمولی مسئلہ نہ سمجھیں. یہ جنگ ہے کس کے خلاف؟ اسلام کے خلاف، رسول اسلام کے خلاف، خدا کے خلاف. عزاداری کیا پیغام دیتی ہے؟ کوفہ والوں نے پہلے کربلا میں خون سے ہولی کھیلی، جو بچ گئے ان کو اسیر کیا، لاشوں سے سر کاٹ کے نوک سنا پہ بلند کر کے کاروان اسرا کے آگے آگے چلا رہے تھے. کوفہ سے باہر کاروان کو روک کر بازار کو سجایا گیا، نامحرموں کو بلایا گیا، اجنبیوں کو بلایا گیا، شرابیوں کو بلایا گیا، کبابیوں کو بلایا گیا، نشیوں کو بلایا گیا. بلا کر کیا کہا؟ گستاخی کی. کیا گستاخی کی؟ توہین آمیز الفاظ بیان کیے. کیا کہا؟ کہا کہ باغی، باغی کو ہم نے کچل دیا ہے، باغی کے خاندان کو گرفتار کر کے کوفہ لائے ہیں، اور لوگوں تماشا دیکھو، کوفی تماشا دیکھنے آئے. یہ توہین تھی، یہ توہین تھی، یہ گستاخی تھی. حاجی کو باغی کہا، کس نے کہا؟ یزیدیت، اس وقت کی یزیدیت نے کہا، اس وقت کے عبیداللہ نے کہا، شہید کو، شہید کربلا کو باغی کہا، نواسا رسول کو باغی کہا. توجہ فرمائیں، عزاداری کیا سکھاتی ہے؟ بی بی جب گئی بازار کوفہ میں، کون سی بی بی؟ تھکی ہوئی بی بی، زخمی جگر والی بی بی، پابند رسم بی بی، سر برہنہ بی بی، بڑی عزت کے خاندان کی بی بی، اور بڑی مجبور بی بی. جب دیکھتی ہے کہ یہ لعین نواسا رسول کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اس کو باغی کہہ رہے ہیں، ایک دفعہ علی کی بیٹی کو جلا لاتا ہے،
بڑے بازار میں، مردوں کے بڑے بازار میں، یزیدیوں کے بڑے بازار میں، نامحرموں کے بڑے بازار میں، اس غل غپاڑے میں، اس شور شرابے میں، اور اس پوری سپاہ اور فوج کے اندر ایک دفعہ علی کے لہجے میں آواز دیتی ہے، خاموش! کوفے کا بازار لرز جاتا ہے ایک خاتون کی آواز سے، تنہا بولتی ہے، ساتھ بولنے والا کوئی بھی نہیں ہے، تنہا آواز اٹھاتی ہے، خاموش! سکوت طاری ہو جاتا ہے، خطاب کرتی ہے، یا اہل الکوفہ، اے کوفہ والو، اے مکارو، اے فریبکارو، میں تمہیں بتاتی ہوں، یہ جس کا سر دیکھ رہے ہو یہ باغی نہیں ہے، یہ نواسہ رسول ہے، یہ ہادی خدا ہے، یہ حجت خدا ہے، یہ امن کے دنوں میں تمہارا ملجا ہے، یہ جنگ کے دنوں میں تمہارا قلعہ ہے، یہ جس کو پائمال کر چکے ہو، تمہیں معلوم ہے تم نے کیا خون بہایا ہے؟ بی بی فرماتی ہے، خدا کی قسم، تمہاری اس جنایت پر اگر آسمان سے خون برسے تو تعجب نہیں کرنا. وہی باغی کہنے والے بی بی کے خطبے سے ہوش میں آتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں کہ جس کو ہم نے باغی کہا تھا یہ باغی تو نہیں، یہ باغی تو نہیں ہے. اب یہ بتائیں، جلوس عزا میں مرد ہوتے ہیں، عزادار ہوتے ہیں، نوحے پڑھنے والے ہوتے ہیں، سینہ کوبی کرنے والے ہوتے ہیں، اور آج کی یزیدیت نے رسول کی توہین کی ہے، حسین کی جد کی توہین کی ہے. جد حسین کی توہین پر کون بولے گا؟ وہی جو سنت حضرت زینب پر عمل کرتے ہیں. یہ عزاداری زینبی ہے. جب بازاروں سے گزرو تو یہی سمجھو کہ یزیدیوں نے یہ بازار بنائے ہیں، اور ادھر سے توہین رسول کی ہے تاکہ عزاداروں کے دل دکھائے، عزاداروں کے زخموں پر یہ آ کر نمک چھڑکے، تو یہاں پر ہر عزادار کا فریضہ بن جاتا ہے کہ ترجمان حضرت زینب بن جائے، ترجمان حضرت زینب بن جائے، دنیا کو بتائے کہ جس شخصیت کی تم توہین کر رہے ہو وہ دہشت گرد نہیں، وہ حجت خدا ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ اشرف المخلوقات ہے. یہ کون سکھائے گا دنیا کو؟ یہ وہ سکھائیں گے جو جانتے ہیں ناموس دین سے دفاع کرنا. عزاداروں سے یہ زبان اٹھنی چاہیے، عزاداروں سے یہ آواز نکلنی چاہیے. لیکن پہلے ممبر کو خانقاہی بنا دیا، پھر ازا کو خانقاہی بنا دیا، پھر ازا خانوں کو خانقاہی بنا دیا. خانقاہوں سے کبھی بھی آوازیں نہیں اٹھتی، خانقاہوں سے صرف ذکر و فکر سنتے ہیں، خانقاہوں سے صرف لوریاں سنتے ہیں، خانقاہوں سے صرف دمال کی آواز آتی ہے. ترجمان عزادار، عزادار یعنی ترجمان حضرت زینب، عزادار یعنی کاروان حضرت زینب کا بچا ہوا لشکر. 1400 سال بعد جو آج کاروان عزام میں شامل ہوا، یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر میں اس وقت ہوتا تو چپ کر کے کوفیوں کی طرح گرم نہ ہوتا، بلکہ یا میرا سر نو کے سنا پہ ہوتا یا میرے ہاتھ رسن میں ہوتے. آزاداری سے یہی تو دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہو. جب یہ پیغام دینا چاہتے ہو تو اب وقت آ گیا. یزیدیت زمانہ نے آ کر نواسے کی نہیں بلکہ رسول کی توہین کی ہے. سنت سید ساجدین کیا ہے؟ آج کی شب منسوب ہے حضرت جناب سجاد سے منسوب ہے. سنت حضرت سجاد پر عمل کریں. سنت حضرت سجاد وہ نہیں ہے جو کچھ ظالموں نے حضرت سجاد کے ساتھ کیا، وہ سنت سجاد نہیں ہے. ظالموں نے حضرت سجاد کو تازیانے مارے، تازیانہ سنت سید سجاد نہیں ہے. ظالموں نے حضرت سجاد کو بیڑیاں پہنائیں، بیڑیاں سے سنت سجاد نہیں ہے. ظالموں نے رسیوں میں جکڑا، رسیاں سے سنت سید سجاد نہیں ہے. پردے ظالموں نے اتارے، پردے اتار کے مجلسوں میں آنا سنت زہرا نہیں ہے, سنت بنت زہرا نہیں ہے. اگر سنت زینب ادا کرنا چاہتے ہو اور سنت سید ساجدین ادا کرنا چاہتے ہو تو میں بتاتا ہوں سنت سید ساجدین کیا ہے. سنت سید ساجدین یہ ہے کہ سید بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے, سید رسیوں میں بندھا ہوا ہے, سید کی پشت تازیانوں سے سیاہ ہو چکی ہے, کوفہ کربلا سے لے کر شام تک چلایا گیا ہے,
سارے درد اس کے جگر میں موجود ہیں. لیکن جب ایک درباری ملا یزید کے دربار میں ممبر پر کھڑے ہو کر آواز کھولتا ہے اور توہین کرتا ہے رسول اللہ کی, تو سید ساجدین انہی بیڑیوں کے ساتھ کمر سیدھی کر کے, وہی کمر جو تازیانوں سے جھک گئی تھی, وہی سید جو بیمار تھا, وہی سید جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے, بیڑیوں کی پرواہ نہیں کرتا, ایک دفعہ بیڑیوں کو جھٹک کر کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ اے یزید, تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے اگر میرے بازوؤں میں بیڑیاں ڈال دی, تو نے اگر میرے گلے میں توک ڈال دیا, تو نے اگر میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی, تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے میرے لب پہ بھی تالا ڈال دیا. ہرگز ایسا نہیں ہوگا. یہ خطیب گستاخ رسول ہے اور اس کو کیا کہا, کہا کہ اے خطیب, تو نے مخلوق کی خوشنودی کے لیے اپنے خالق کو راضی, اپنے خالق کو ناراض کر دیا, نیچے آ جا اس ممبر سے, یہ تیرا مقام نہیں ہے. اور یزید سے کیا کہا کہ مجھے اجازت دے, میں لکڑیوں کے اس تختے پر چڑھ کر اس نابکار کا جواب دیتا ہوں.
سنت سید ساجدین ادا کرنی ہے, یہ ہے. درباریوں کی زبانیں بند کر دو, گستاخوں کی زبانیں بند کرنا, اگرچہ تم بیڑیوں میں ہی کیوں نہ جکڑے ہوئے ہو. اگر آزاداری زندہ ہو جائے, خدا شاہد ہے نہ اس ملک میں نہ کسی ملک میں کسی گستاخ کی زبان نہیں کھل سکتی, اور وہ بھی محرم ہی. اور پھر تکرار کریں اور پھر کہیں گے ہم اس کی شرٹ بنا کر بھی پہنیں گے, اتنی جٹھائی. مگر ہو سکتا ہے کہ حسین ابن علی کو ماننے والے اتنے موجود ہوں اور تم کہو کہ ہم خاک توہین آمیز بنا کر ان کی شرٹ بنا کر پہن کے سامنے آئیں گے. خدا شاہد ہے اس دن کہ جب رسول اللہ کی توہین آمیز خاک شرٹ بن کر پہن لیے جائیں, ہمیں حق زندگی نہیں پہنچتا اس دن, ہمیں جینے کا حق نہیں رہتا اس دن, نہیں رہتا جینے کا حق. یہ عزاداری ہمیں سکھاتی ہے. عزاداری یہی درس دیتی ہے ہمیں, اور یہ درس بڑا مہنگا ہے. اس درس پہ اہل بیت کا بڑا سرمایہ لگا ہے. یہ کچھ سکھانے کے لیے عزادار کو اور مسلمان کو اور آج کی انسانیت کو یہی پیغام دینے کے لیے اہل بیت نے بہت کچھ قربان کیا ہے. حضرت سید ساجدین سے جب بھی پوچھا گیا, مولا کربلا کے اس واقعہ کے دوران کہاں پر سب سے زیادہ تکلیف پہنچی, سب سے زیادہ دکھ, سب سے زیادہ درد کہاں پہ پہنچا؟ حضرت فرمایا شام, شام, شام. شام نے کیا کیا؟ لوگ پوچھتے, مولا آپ کے بابا تو کربلا میں شہید ہوئے, تشنہ لب کو پسے گردن تو کربلا میں شہید کیا گیا, حضرت علمدار کے بازو تو کربلا میں کٹے, حضرت علی اکبر کا لاشا تو کربلا میں گرا, شیرخوار اصغر کے گلے میں تیر کربلا میں لگا, بیویوں کے پردے کربلا میں لٹے, خیمے کربلا میں جلے, تماچے کربلا میں پڑے, گھوڑوں کو کربلا میں, گھوڑوں سے لاشوں کو کربلا میں پائمال کیا گیا, بے گور و کفن لاشیں کربلا میں پڑے رہے اور آپ چھوڑ کر آ گئے. لیکن مولا سے جب بھی پوچھا جاتا کہ کون سا سخت مرحلہ تھا, فرماتے شام, شام, شام. لوگ پوچھتے آپ اس قدر گریا فرماتے ہیں؟ آپ کا اپنا ہی تو کہنا ہے کہ شہادت فخر ہے، شہادت سعادت ہے ہمارے لیے، شہادت ورثہ ہے ہمارا، تو پھر اس قدر گریا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا ذرا انصاف کرو، شہادت ہمارا ورثہ ہے، لیکن پھوپھیوں کا، بہنوں کا اسیر ہو کر بازاروں میں جانا تو ہمارا ورثہ نہیں ہے، درباروں اور بازاروں میں آل نبی کا جانا تو ہمارا ورثہ نہیں ہے۔ میں کب کہتا ہوں مجھے شہادتوں پہ افسوس ہے؟ شہادتیں تو حق ہے، ہم نے خود شہادتیں دی، انتخاب کیا اس راہ کو، لیکن امت نے جو کچھ کیا ہمارے ساتھ، شام میں کیا ہوا؟ سید ساجدین کے ساتھ شام میں وہ کچھ ہوا، عزاداروں جو کچھ آپ سن کے برداشت نہیں کر سکتے، وہ کچھ آپ کے مولا کے ساتھ ہوا، اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے سب کچھ۔ زندان شام میں جب شام کا سورج ڈل رہا تھا، چھوٹی بہن پوچھتی ہیں، وہی یتیمہ حسین جس کو ویرانہ شام میں نیند نہیں آتی، ساری رات بابا بابا کرتے گزر جاتی ہے، سید ساجدین جاتے ہیں بچی کو سلانے کی کوشش کرتے ہیں، پوچھتی ہے بھیا یہ تو بتاؤ کہ میں روزانہ صبح دیکھتی ہوں کہ صبح یہ پرندے مغرب سے مشرق کو جاتے ہیں، شام کو مشرق سے مغرب کی طرف جاتے ہیں، بھیا مجھے یہ تو بتاؤ یہ کدھر جایا کرتے ہیں؟ سجاد فرماتے ہیں میری بہن پرندوں کو زیادہ نہ دیکھا کر، پرندوں کو زیادہ نہ دیکھا کر۔ پوچھتی ہے بھیا بتا تو دو یہ جاتے کہاں ہیں؟ سید ساجدین فرماتے ہیں میری بہنا یہ صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، کھیتوں میں چر چک کے پھر شام کو اپنے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں۔ ایک دفعہ روحانی آواز سے پوچھتی ہے کہ اے بھیا کبھی ایسا بھی وقت آئے گا جب ہم بھی مدینے واپس لوٹیں گے؟ شام بہت سخت منظر تھا۔ میں صرف ایک روایت عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، دیکھو سید ساجدین کے قلب نازنین پہ کیا گزرا۔ عزاداروں، یزید لعین نے دربار سجا کر جب اسیروں کو طلب کیا، نامحرموں کو بٹھا کر کرسی اقتدار پہ بیٹھا، نشے میں مست ہو کر بیٹھا، بیٹھ کر تاشت میں سامنے سر حسین علیہ السلام کو طلب کیا، اپنی کرسی کے سامنے سر اقدس کو رکھ کر خیزران کی لاٹھی سے سید الشہداء کے سر اقدس پہ لاٹھی پھیرنے لگا، لاٹھی پھیرنے لگا، کبھی لاٹھی دانتوں پہ مارتا، کبھی سر اقدس پہ مارتا، کبھی پیشانی پہ مارتا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا دیکھتی رہیں دیکھتی رہیں، آخر میں بی بی سے برداشت نہیں ہو سکا، کہا یا لعین تجھے معلوم ہے تو کہاں لاٹھی مار رہا ہے؟ تجھے معلوم ہے تو کس کی گستاخی کر رہا ہے؟ یہ جن لبوں پہ تو لاٹھی مارتا ہے یہ نبی کی بوساگاہ ہے، یہ علی کی بوساگاہ ہے، یہ فاطمہ زہرا کی بوساگاہ ہے۔ لعین تو بڑے سخت گستاخی کر رہا ہے، تو بڑی سخت ہتاکی کر رہا ہے، لعین تجھے معلوم نہیں تو عرش خدا سے کھیل رہا ہے، تجھے معلوم نہیں کیا کر رہا ہے؟ یہ لعین سر اٹھا کر پوچھتا ہے، کہا کہ میں نے سنا تھا، توجہ فرمائے، کہا میں نے سنا تھا کہ کربلا میں حسین کے ساتھ حسین کی بہن بھی آئی تھی جن کا نام زینب تھا، درباریوں سے پوچھنے لگا کہ آیا کربلا میں ماری گئی یا اسیر ہو کے شام آ گئی ہے؟ ایک لعین کہتا ہے نہ یزید کربلا میں ماری نہیں گئی بلکہ اسیر ہو کر شام آ گئی ہے۔ کہا کہاں پر ہے؟ اس لعین نے جو اشارہ کیا، یہ سید ساجدین کے امتحان کا منظر تھا، ایک دفعہ لعین نے اشارہ کیا اور کیا کہا؟ کہا کہ وہ جو بڑھیا کے کندھے پر کھلے سر رکھ کے رو رہی ہے وہی زینب بنت حسین ہے، وہی زینب بنت علی، وہی حسین کی بہن ہے۔ ارے سید ساجدین نے اب کیا منظر دیکھا کہ یزید کی گستاخ نگاہیں اٹھتی ہیں، پورے دربار میں گھومتی ہیں، کس کو تلاش کر رہی ہیں؟ اس مخدرہ کو، ارے جس سے سورج بھی شرماتا تھا، شرابی نے دیکھنا شروع کیا، سجاد نے پیٹنا شروع کیا، سجاد نے ماتم شروع کیا۔ یہ وہ درد تھا جو عمر بھر رلاتا رہا، الشام الشام الشام۔ باطن میں حسین.